الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله العظيم. ایک مرتبہ مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ جن کا دار الافتاء والارشاد ناظم آباد کے اندر ہے, جو حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ سے بیعت تھے, تو انہوں نے کوئی مضمون لکھا تو اس مضمون میں اس طرح لکھا کہ اپنے مضمون میں کما قال عارف رومی, کہ جس طریقے سے عارف رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, اور مراد مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ ہیں, تو کیا فرمایا کما قال عارف رومی. پھر ایک شعر لکھا فارسی کے اندر, سبحان اللہ بازِ شہ می نگیرت جز شیر نر, کہ بازِ شہ جس کو شہباز بھی بولتے ہیں اور بازِ شاہی بھی کہتے ہیں, یہ بادشاہ کی کلائی پر بیٹھتا ہے اور بادشاہ کی آنکھوں سے آنکھیں ملاتا ہے, تو رومی رحمت اللہ علیہ کی طرف نسبت کر کے کہا کہ کما قال عارف رومی, کہ جیسا کہ عارف رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ باز شہ می نگیرت جز شیر نر, کہ باز شاہی شیر نر کے علاوہ کسی کا شکار نہیں کرتا, اور کرگسا برمردگاں بھکشادہ پر, اور کرگس جو ہے جہاں کہیں مردہ دیکھتا ہے, مروی بھینس مرا ہوا جانور, بس فوراً وہیں پر آ پہنچتا ہے. کرگس گدھ کو کہتے ہیں. تو یہ مضمون شیر سمجھ میں آیا نا, کہ باز شاہی شیر نر کے علاوہ کسی کا شکار نہیں کرتا, اور جو گدھ ہوتا ہے کرگس وہ مردہ بھینس پر اور مردہ جانور کو اپنی غذا بناتا ہے, اور باز شاہی زندہ کا شکار کرتا ہے وہ بھی شیر نر کا. یہ شعر لکھا حضرت والا میرے شیخ اور مرشد عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس مضمون کو جب پڑھا تو اس میں لکھا یہ بھی آیا کہ کما قال عارف رومی. تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے چونکہ پیر بھائی تھے مفتی رشید احمد صاحب, تو حضرت نے فرمایا کہ مفتی صاحب آپ نے یہ کیا لکھا کما قال عارف رومی, مفتی صاحب کہنے لگے کہ مولانا یہ تو معرومی رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، اس کو میں نے لکھا ہے. تو حضرت نے فرمایا یہ معرومی کا شعر نہیں ہے. تو مفتی صاحب نے کہا اچھا کس کا شعر ہے؟ تو فرمایا یہ تو میرا شعر ہے. تو مفتی صاحب بہت حیران ہوئے، فرمانے لگے کہ بھائی آپ کے شعر میں اور معرومی کے شعر میں تو کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے میں نے مجھ کو دھوکا ہو گیا اور میں نے یہ لکھا. حضرت نے جب کتاب تحریر فرمائی معارف مثنوی، عجیب کتاب ہے، آگ ہے آگ، اللہ تعالی کی محبت کی آگ ہے. تو جب وہ کتاب حضرت مولانا سید یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ کو پیش کی تو دو باتیں، دو عجیب باتیں ہوئیں. ایک عجیب بات تو یہ کہ حضرت مولانا سید یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا کرتے تھے، کیونکہ وہ بھی حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ بھی حضرت حکیم الامت تھانوی سے بیعت تھے. شاگرد تو علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے تھے لیکن بیعت حکیم الامت سے تھے. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں حضرت مولانا شاہ عبد الوہی صاحب پھولپوری رحمت اللہ علیہ، چونکہ حضرت سے عمر میں صرف 7 برس کا فرق تھا، اس لیے تمام حکیم الامت کے خلفاء اور علماء حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ سے تعلق بھی کیا اصلاحی، اور حضرت کا ادب بھی بہت کرتے تھے. حکیم الامت کے خلفاء اور ہندوستان کے بڑے بڑے علماء، تو حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ بھی آتے تھے اور دوسرے حضرات. تو حضرت یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ نے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ اچھا، جب کتاب پڑھی تو دیکھا اور حیران ہو کر فرمایا کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ عالم بھی ہیں. ایسا اپنے کو مٹایا، اپنے شیخ کی خدمت میں ایسا مٹایا کہ فرمایا ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا کہ آپ عالم بھی ہیں. فرمایا کہ ہم دیکھتے تھے کہ ایک نوجوان ہے جو حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہتا ہے، لنگی پہنے اور بنیان پہنے، اور حضرت کا جو اشرفی تیل ہے وہ تیل بنا رہا ہے. تو ہم سمجھتے تھے، حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ ہم سمجھتے تھے کہ شاید حضرت کا کوئی ملازم ہے. ایسے اپنے کو مٹایا، کیونکہ خادم جو ہوتا ہے اس کی بھی ذرا ٹور ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو جب شیخ کے ساتھ ہو تو وہ بھی ایسے دکھاتا ہے کہ شیخ کا گویا سارا مزاج مجھے ہی معلوم ہے، اور یہ خود ایک بہت بڑی حماقت ہے. تو یعنی خادم کی بھی پھر ایک عزت ہوتی ہے نا کہ جی خادم ہے، اور پھر خادم خاص ہو، یہ تو خود ایک بہت بڑا کہ خادم خاص. تو ایسے اپنے کو حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے شیخ کی خدمت میں مٹایا کہ یہ احساس بھی ختم. اور دوسری بات جو حضرت ماں یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ فرمائے، کیونکہ مثنوی معرفِ مثنوی میں حضرت آخر میں حصے میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے اپنے بھی فارسی کے اشعار ہیں، تو حضرت بن نوری کھلتے کھلتے جب وہاں ان اشعار کو کھولا، اشعار پڑھے، تو بہت خوشی سے فرمایا، مست ہو کر، کہ لا فرق بینک و بین مولانا روم، کہ آپ میں اور معروم میں کوئی فرق نہیں ہے، وہی مضمون، وہی اشعار کا انداز. اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالی اپنے جس دوست کے خادم کو چاہے عطا فرما دے. تو مفتی رشید احمد صاحب نے بھی یہی بات کی کہ آپ کے شعر میں معرومی کے شعر میں تو کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ وزن بھی ویسا ہی، وزن بھی برابر اور پھر مضمون بھی ویسا، کہ باز شہ می نگیرت، باز شہ می نگیرت جو شیر نر کر گسا بر مردگا بخشادہ پر، کہ باز شاہی شیر کے علاوہ کسی کا شکار نہیں کرتا، اور شیر بھی شیر نر کا، شیر نر کو شیر بیاباں بھی بولتے ہیں، شیر بیاباں، اصل میں شیر نر اور شیر بیاباں شیر کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جنگل میں آزاد ہوتا ہے، باقی جتنے شیر ہیں وہ تو بیچارے پنجڑے میں قید ہوتے ہیں، اگرچہ کوئی بڑا پنجرا بنا دے، جیسے آج کل جنگلوں میں اور پارک بناتے ہیں لائن پارک، اس میں باڑ لگا دیتے اور شیر چھوڑ دیتے ہیں، وہ کھلی جگہ ہوتی ہے، لیکن اس بیچارے کو تو وہاں شکار بھی روزانہ گوشت کھانے کو ملتا ہے، بارٹر سسٹم سے گوشت کھانے کو ملتا ہے وہاں پہ، اس کو راشن کارڈ کی طرح سے، آپ کو معلوم ہے راشن کارڈ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں بھی بچپن میں تھا کہ چینی وغیرہ راشن کارڈ پہ ملتی تھی ناپ تول کے، لیکن وہ زمانہ تھا، ناپ تول کے اور مقدار سے ملتا تھا، لیکن برکت بہت تھی، آج کھلا ہے تو قدر نہیں ہے، ناقدری کرتے ہیں، اور سب سے بڑی ناقدری ہے کہ کسی چیز کو ضائع کرنا، یہ سب سے بڑی ناقدری ہے۔ تو شیر نر کا شکار کرتا ہے باز شاہی، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ باز شاہی کو باز شاہی، شاہباز، باز شاہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ کی کلائی پر بیٹھتا ہے، اور حضرت نے فرمایا کہ ایسے کر کے، کہ ہاتھ کو ایسے کر کے فرمایا کہ دیکھو باز بادشاہ اس کو ایسے اپنی کلائی پر بٹھاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ کے اس باز کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں۔ لہذا جب جنگل میں شکار کے لیے جاتا ہے تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے یہ تقریر فرمائی کہ شہباز باز شہ شیر سے کم کسی کا شکار نہیں کرتا، حالانکہ اس کو جنگل میں کئی جانور پڑتے ہیں، کئی جانور اس سے واسطہ پڑتا ہے، کیونکہ جب جاتا ہے بادشاہ باز شاہی کو لے کے جاتا ہے اور جنگل میں جا کر باز شاہی کو چھوڑتا ہے، لیکن کسی کا جانور کا شکار نہیں کرتا، کیوں؟ میرے شیخ فرماتے ہیں کیونکہ بادشاہ کی صحبت میں رہتا ہے، اس لیے جنگل کے بادشاہ سے کم شکار کو اپنے شاہ کی توہین سمجھتا ہے۔ اور سیدھا جا کر شیر کی آنکھوں پہ حملہ کرتا ہے، تاکہ جو شیر بیاباں اور بازے شیر ہوتے ہیں پنجرے والے شیر، اس لیے وہ ہر وقت سوتے رہتے ہیں، لہذا مجلس میں بھی سوتے رہتے ہیں، ایک صاحب دفتر میں سوتے رہتے تھے، ان کا باس تنگ آ گیا اس کو کہہ کے بھائی ہوش میں رہو، تو اس نے ایک دن پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تم سوتے کیوں رہتے ہو دفتر میں آ کر، اس نے کہا سر میں کیا کروں، میرا بچہ مجھے رات کو سونے نہیں دیتا، کہا اچھا بھائی اگر ایسی بات ہے تو اپنے بچے کو یہیں لیا، اس کو بھی دفتر لے آیا کر، تو اس نے پوچھا اچھا سر وہ کیوں، کہا تو تاکہ تمہیں وہ یہاں بھی نہ سونے دے اور تم ہوش میں آ کر کام کرو، ارے میاں اٹھ جا اتنا جگا رہا ہوں پھر بھی، ارے کہاں پیچھے دیکھ رہے ہو، پتہ نہیں ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ کو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا چاہیے، جیسے بعض لوگ گاڑی، ایک دفعہ میں گاڑی چلا رہا تھا، گاڑی ریورس کر رہا تھا، ایک صاحب مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے، میں نے کہا آپ آرام سے رکھ بیٹھے گاڑی، میں چلا رہا ہوں، گھبرائے مت، یا آپ ادھر آ جائیں، اگر آپ کو اتنا شوق ہے تو آپ ادھر آ جائیں ڈرائیونگ سیٹ پر، ایسی کیا ہے کہ اب جو گاڑی چلا رہے اسی کی ذمہ داری وہ خود کر لے گا، اصل میں ٹرکوں کے ساتھ رہے نا تو ٹرک والی عادت ہے کہ سمجھتے کہ گاڑی پہ بھی ایک کیلنڈر رکھنا پڑے گا. یہ عجیب ہے, لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا کہ گاڑی کوئی چلا رہا تھا مڑ کے دوسرا دیکھ رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے اب عادت ہے کہ ایک آدمی بات کر رہا ہے, کسی سے بات پوچھ رہا ہے, اگلا جواب دے رہا ہے. اور یہی بات یہاں تک کہ اتنی بری عادت ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عالم سے مسئلہ پوچھتا ہے تو صوفی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں میں بتاتا ہوں. یہ خود ایک بہت بڑی جہالت ہے, کیونکہ عالم مسئلہ بتانے میں محتاط ہوتا ہے. وہ یہی کہے گا اچھا میں کتاب دیکھ کے بتاؤں گا. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو مسئلہ نہیں آتا, ایسی بات نہیں ہے. مسئلہ اسے معلوم ہوتا ہے لیکن وہ خوف خدا کی وجہ سے, احتیاط کی وجہ سے کہتا ہے کہ میں دیکھ کے بتاؤں گا. اور اب یہ ہے نرا جاہل اور مسئلہ بتانے میں ایک نمبر کا شیر بنا ہوا ہے. تو میں عرض ہی کر رہا تھا کہ باز شاہی بادشاہ کی کلائی پر بیٹھتا ہے, اسی وجہ سے وہ جنگل میں شیر کا شکار کرتا ہے. اور شیر سے کم شکار کو, آہ میرے شیخ اور میرے مرشد کا جملہ ہے کہ شیر سے کم شکار کو اپنے بادشاہ کی توہین سمجھتا ہے. لہذا فرمایا اسی طرح سے جو لوگ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, اللہ والوں کی آنکھوں سے آنکھیں ملاتے ہیں, فرماتے ہیں ان کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے صحبتوں میں اثر رکھا ہے. لاسا حوصلے کی بلندی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کتنی لومڑی ملے, چیتن ملے, بھیڑین ملے, ریچھنی ملے, مجال نہیں ہے کہ وہ کہے بھابھی السلام علیکم. کیوں؟ کیونکہ نامحرم ہے. اگر نامحرم کو سلام کرتا بھی ہے بڑی, تو زیادہ لچ لچا کے سلام نہ کرے, کیونکہ بات بھی کرتے ہیں تو لہجہ بھی کچھ اور ہوتا ہے. نامحرم سے گفتگو کرنے میں بڑی لجاجت ہوتی ہے اس میں, اور لجاجت کے ساتھ ساتھ حلاوت بھی ہوتی ہے, یعنی مٹھاس ہوتی ہے. کیسی ہیں آپ؟ وہ پوچھتی ہے آپ کسے ہیں؟ ایک شاعر جو تھا جہاز میں بیٹھا, اب جہاز کی سیٹ بھی عجیب, اللہ حفاظت فرمائے, اکیلے سیٹ ہے, اب کوئی کسی کے ساتھ بھی بیٹھ جائے, یعنی کوئی بھی آ جائے. اب ایک شاعر میرے شیخ سناتے تھے کہ سچا واقعہ, وہ ایک بزرگ کی صحبت میں بیٹھنے والے, تو ایک بالکل نوجوان خاتون برابر میں ان کے سیٹ مل گئی. اب وہ بھی بہت گھبرائے اور کہ بھائی یہ کیا, تو انہوں نے تھوڑی سی ایسا کہ تھوڑی زمین بناؤ اور ان سے کہیں کہ بھائی سیٹ بدل لیں, کہیں اور چلی جائیں یا میں کہیں اور چلا جاؤں. تو ان سے پوچھا آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں مری جا رہی ہوں. تو انہوں نے بھی اخلاقاً ازراہ اخلاق پوچھا اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو شاعر تو تھے, کہنے لگے کہ میں مرا جا رہا ہوں. تو کیا ضرورت ہے کہ لہجے کو منع کیا ہے کہ ایسے مت بات کرو. اگر کہیں اب جیسے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہمارے ملک میں بھی اسلامی ملک ہے جو پہلے شرم و حیا تھی کہ عورتوں کی ملازمت کو بہت مایوس سمجھا جاتا تھا اور حقیقت یہی ہے بری بات. اب تو ریسپشن پر کاؤنٹر پر رکھتے ہی عورتیں, ٹیلی فون آپریٹر ریسپشن پر اور ان تمام اس پر. اللہ تعالیٰ اس نحوست سے بھی بچائے کہ لعنت میں مبتلا ہوتا ہے آدمی. اب حضرت کی ملومت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امتحان ہے کہ آیا یہ اس نے اپنے شیخ سے کیا سیکھا, شاہبازی سیکھی ہے یا یہ ظالم اپنے نفس کی وجہ سے کرگسی صفت ہے. حکیم الامت نے اس کا تھرمامیٹر پہلے ہی دے دیا, ابھی وہ حسین کے سامنے نہیں گیا, پہلے ہی فرما دیا کہ اپنی ٹوپی کو درست کر لیا, ماتھے سے پسینہ پہنچا, مونچھوں سے پسینہ, اور داڑھی جیب سے کنگھی نکال کر ذرا داڑھی واڑی سیٹ کی, خوشبو جلدی سے نکال کر. اب صوفی صاحب چونکہ اللہ والے, فرمائے یہ جو حرکتیں ہیں نا یہ سب نفس کی شرارت ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی. کیوں؟ اچھا اب صوفی صاحب ہیں اللہ والے, دیکھتے نہیں ہیں اسے ماشاءاللہ, نظر نیچی, لیکن اب نفس کیسے کام کر رہا ہوتا ہے, نظر نیچی ہے. تو پوچھا آپ کیا اسلام آباد جائیں گے, خود بخود پینڈولم گردن کا ہلنے لگتا ہے. یہ شیش فرمائے یہ سب نفس ہے کہ اللہ والے دیکھتے نہیں ہیں, لیکن فرمایا کہ اندر ہی اندر نفس حرام لذت کو درامد کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ نفس کے لیے تو اتنا کافی ہے, وہ تو آواز پر تصویر کھڑی کر دیتا ہے. لہذا ایک صاحب کا قصہ ہے, کسی سچا واقعہ ہے, کسی دفتر میں ملازم تھے تو بتایا, کہتے کہ ٹریول ایجنسی میں میری دفتری مجبوری سے بات ہوتی تھی, تو جب میں فون کرتا تھا تو جس لڑکی سے بات ہوتی تھی بس اس کی آواز, بس کیا بتاؤں کہ وہ بولتی ہے کہ کانوں میں رس گھولتی ہے. ارے ہم بھی کرا کچھ کچھ چھیڑ چھاڑ کر لیتے تھے, ذرا دل لگی جسٹ فار انجوائمنٹ. مثلا کسی دن آواز میں کمزوری نظر آئی تو پوچھ رہے ہیں کیا بات ہے, آج آپ کی آواز میں وہ کھنک نہیں ہے, بہت کچھ کمزوری معلوم ہو رہی ہے. ہاں کیا بتاؤں, اصل میں رات نیند نہیں آئی تھی تو آپ نے مجھے مس کال کیوں نہیں دیتی, میں آ کے آپ کو پنکھا چل دیتا, لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے نیند نہیں آئی تو میں رات بھر کھڑا ہو کے پنکھا چل دیتا. ایسے چھیڑ چھاڑ مثلا. تو کہتے کہ ہماری گفتگو ہوتی تھی, وہ صاحب سنا رہے ہیں بہت پرانا قصہ, آج بہت دن بعد یاد آیا. تو کہتے اس کے بعد میں نے بھی اس سے کہا کہ آپ سے ملاقات ہی نہیں, بس ٹیلی فون پر باتیں ہوتے رہتی ہیں, کچھ ٹاک اینڈ شاک سب ٹیلی فون پر ہوتی ہے, کوئی بات بھی نہیں ہوئی. ہاں واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کبھی آئیے نا ہماری ٹریول ایجنسی میں آپ. کہا ایک دن, کہا چل اچھا فلاں کام ہے میں خود آؤں گا لینے کرنے کے لیے. تو کہتے ہیں اس دن جو ملاقات کا دن تھا رات نیند ہی نہیں آئی خوشی کے مارے, یہ حرام خوشی ہے, اللہ تعالی کی نافرمانی کی راہ سے خوشی درآمد جو کی جاتی ہے یہ حرام خوشی ہے. اور واللہ اس سے دل پر عذاب کے جوتے پڑتے ہیں, چین اور سکون اچھا بھلا صوفی کا بھی برباد ہو جاتا ہے. کیا اس کے بعد صبح اٹھے تو آج نہانے کا اسٹائل ہی کچھ اور تھا، رگڑ رگڑ کے، تو شاید ہو سکتا ہے پتہ نہیں کیا اوپر سے نیچے تک اس کا پوسٹ مارٹم بھی ہوگا کیا، جو رگڑ رگڑ کے نہا رہے تھے، کپڑے استری کیے اور جناب برل کریم، بالوں کو بٹھانے والی، وہ سب تیار ہو کے اور خوشبو وشبو لگا کے پہنچے، پہلے دفتر گئے، پھر وہاں سے بہانہ بنائے کہ آج مجھے خود ضروری کام ہے، کچھ حساب کتاب ہے، کہ عشق کا حساب ہے اور کتابی چہرہ دیکھنے جا رہا ہوں. اور غالباً اس زمانے میں فیس بک نہیں تھی، یہ وہ اتنا پرانا زمانہ، اور اس زمانے میں موبائل بھی نہیں تھے. تو بہرحال کہتے جب وہاں پہنچا، اب میں جو آواز سنی ہوئی تھی اس آواز کو میں نے بنایا ہوا تھا کہ ہائے ملکہ حسن سے ملاقات ہوگی، اور رات بھر ڈریم ورلڈ میں گھومتے رہے، خوابوں کی دنیا میں، اور خوابوں کی دنیا میں ڈریم پرنسس کے ساتھ گھومتے رہے، خوابوں کی شہزادی. کہتے اب میں وہاں منتظر ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ ایک لڑکی بیٹھی نظر آئی، کہ منتظر ہوں میں میری خوابوں کی شہزادی کدھر ہے. کہا بڑا حیران، اچھا کہتے نظر ہی نہیں آئی، ایک لڑکی بیٹھی تھی اور اس کا عالم یہ تھا کہ اس کے چہرے پہ برف کے نشانات، اور لڑکی کیا پوری دادی اما لگ رہی تھی. کہتے میں بڑا حیران، میں منتظر ہوں، بریف کیس بھی لے کر گئے تھے صاحب، بڑے اسٹائل سے نا، یہ بہت بڑے افسر چلے آ رہے ہیں. کہتے وہاں جا کر میں نے پوچھا کہ جی فلاں کہاں ہیں، آئیے ویلکم، میں ہی ہوں، وہ دادی اما نے بولا. کہتے مجھے اتنا غصہ آیا اس کی شکل دیکھ کر کہ کمبخت ماری، منحوس، چڑیل، کیا اس نے ساری میری جو خوابوں کی دنیا کے جو شیشے تھے سب چکنا چور کر دیے. کیا اب ایسا، اس نے پوچھا چائے پوچھی، بتایا میں وہاں سے آیا ہوں، چائے پوچھی، اس نے کہا نہیں پینی چائے، دفع کرو. سر جوس پیئیں گے؟ نہیں نہیں پینے، بس آپ میرے جلدی سے کام کر دیں. کیا اس کے بعد میں گیا، غم کے مارے کئی دن تک، اب وہ ٹریول ایجنسی کا کام ہوتا تھا، کہا پہلے میں منتظر رہتا تھا کہ ٹریول ایجنسی کا کام ہو، میں فون کروں اور میں بات کروں. کہا کئی روز گزر گئے اور کوئی ٹریول ایجنسی کا کام آتا تھا، میں دوسروں کو کہتا تھا یار تم کرو. کہا اس کے بعد دل ہی نہیں چاہتا تھا بات کرنے کو، کیونکہ آئینے جیسا دل جو ٹوٹ گیا تھا. کیا اس کے بعد کئی روز بعد وہ ان خاتون کا خود ہی فون آ گیا، اور انہوں نے شکوا کیا کہ کیا بات ہے، آپ بہت دن سے آپ سے بات نہیں ہوئی، اور آپ اس دن آئے بھی نہ آپ نے چائے پی نہ ٹھنڈا پیا. اس نے کہا کیا بتاؤں میں، میرا عشق جو ٹھنڈا ہو گیا، اب اس پر اور کیا ٹھنڈک ڈالنی تھی، ظالم کیا قبر پہنچانا تھا. وہ اپنی داستان سنا رہے تھے، مجھے اپنے شیخ کی بات یاد آئی. اللہ اللہ اللہ، کہ کیا یہی فرمایا، فرمایا یہی حال ہوتا ہے حسینوں کا، کس سے تم دل لگا لے ہو، مولا کو چھوڑ کر غیر اللہ سے دل لگاؤ گے، واللہ نہ یہ مولا، نہ مولا ملے گا، نہ یہ لیلا ملیں گی. کہہ رہا اس دن سارا جو غصہ تھا، وہ جو بھڑاس پھر میں نے نکالی. تو یہ ہے غیر اللہ سے دل لگانے والے. اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا جملہ فرماتے تھے، فرماتے تھے اگر کہیں عاشق لیلہ پکڑا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے بتاؤ، کھوپڑی پر جوتے پڑتے ہیں کہ نہیں، فرمایا کہ عاشق لیلیٰ کی کھوپڑی پر جوتے پڑتے ہیں اور مولا کے عاشقوں کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں. ہر آدمی ان کے جوتے اٹھانا سعادت سمجھتا ہے. اللہ اکبر, کہ ان کے جوتے کے صدقے میں اللہ تعالی مجھے جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے. یہ فرق ہے. دیکھا آپ نے صاحب, ایک ہے مولا کا عاشق, ایک ہے لیلیٰ کا عاشق. لیلیٰ کے عاشق کی کھوپڑی پر جوتے پڑتے ہیں اور مولا کے عاشقوں کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں. کتنا بڑا فرق ہے. اس نے فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر شاہ بازی سیکھو اور باز شاہی بنو, غیر اللہ سے دل مت لگاؤ. اس گلنے سڑنے اور مرنے والی لاشوں سے میرے پیارے مرشد میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, ان سے دل مت لگاؤ. اور اس ایک طرف تو یہ اللہ والے ہیں جو گناہ سے بچنے کا غم اٹھاتے ہیں, اپنے نفس پر حملہ کرتے ہیں کہ خبردار, نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں, ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. کیوں؟ شاہ بازی سیکھی. اس لیے جو مولا کا عاشق ہوتا ہے وہ نظر کی حفاظت کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نظر نیچے کر کے ٹیڑی نگاہ سے دیکھ رہا ہے, نظر کی حفاظت کرتا ہے. اور مولا کے عاشقوں سے در سے عشق و محبت سیکھتا ہے. اور اس کرگس کا کیا حال ہے؟ کرگسا بر مردگاں بکشادہ پر. اور کرگس اتنا اونچا اڑتا ہے کہ دکھائی نہیں دیتا آسمان پر, لیکن وہ ظالم آسمان پر اڑنے کے باوجود اس کی نگاہ زمین پر رہتی ہے. اور جہاں کہیں اس کو مردہ بھینس مردہ جانور نظر آتا ہے وہ وہیں پر نیچے اترتا ہے. اور عجیب بات ہے, پتہ ہے کیا عجیب بات یہ ہے؟ کہ جو کرگس جب مردہ جانور کھاتا ہے نا, تو سب سے پہلے اس کے پخانے کے مقام کی طرف سے کھانا شروع کرتا ہے. یہ بھی ایک عجیب بات ہے. وہاں نوچتا ہے پہلے. بے شرم اور بے غیرت ہے جو پاک مولا کو چھوڑ کر عشق بازی کے ان گندے مقامات کی طرف جاتا ہے. بے حیا اور بے شرم ہے کہ اپنے ایمانی صفات کو اور اسلامی صفات کو کتنی اپنی پاک بازی کو کن غلاظتوں میں ملوث کرتا ہے. کہ لڑکوں سے عشق بازی کا نتیجہ کیا ہے؟ پخانے کے مقامات اور شرمگاہ کے مقامات, پیشاب کے مقامات میں گھستا ہے. کتنی بے شرمی کا کام ہے کہ مسلمان اپنی عزت کو, اپنی آبرو کو, اپنے ایمان کو, اور اگر حافظ قرآن ہے تو حفظ کے ساتھ ایسی بے شرمی کا کام کرتا ہے کہ جس میں ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اس عمل کو ذکر کر کے فرمایا, کانت تعمل الخبائث. حدیث شریف میں منع آیا کہ اپنے نفس کو خبیث مت بولو. یہ حدیث شریف میں منع آیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بدفعلی بے شرمی کا کام کرنے والوں کو فرمایا, کانت تعمل الخبائث. تو خبیث کام کرنے والا خبیث نہیں ہوا. کیا بے شرمی بے حیائی کا کام ہے؟ اس لیے اپنے قلب کو اللہ پر فدا کریں, غیر اللہ سے بچیں, اللہ والوں سے یہی درس ہے, اس کو محبت سیکھیں, بے شرمی کمینے پن کے کام نہ کریں, بے حیائی کے کام نہ کریں, کرگسیت والے کام نہ کریں. مردہ کو اب آپ دیکھیں کرگس ہے کتنا اونچا اڑتا ہے, آپ اسے دیکھ نہیں سکتے. شاید یہاں پر کتنے پرانے پرانے بھی لوگ ہوں گے, انہوں نے زندگی میں کبھی کرگس نہ دیکھا ہوگا کیونکہ وہ نظر ہی نہیں آتا اتنی آسانی سے. ہاں کہیں مردہ ہو پھر دیکھیے. لہذا مردہ دنیا پر مرنے والا, کیونکہ دنیا اپنے اعتبار سے فانی ہے, لہذا مردہ ہے. مردہ حسینوں پر مرنے والا, اگرچہ وہ چلتے پھرتے ہو. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں, کیونکہ لاشیں ہیں. اور جو ظالم ان لاشوں پر مرتا ہے وہ لاشے پر مرنے والا لاشے ہو جاتا ہے, فانی پر مرنے والا فانی ہو جاتا ہے, مٹی پر مرنے والا مٹی ہو جاتا ہے, ناپاکی پر مرنے والا بے شرم ناپاک ہو جاتا ہے. اور اللہ پاک پر مرنے والا ایسا پاک ہوتا ہے کہ اگر وہ دنیا سے بھی چلا جائے اس کے تذکرے، اس کی تعلیمات، اس کی مجلسیں، اس کی محبتیں، اس کی یادیں دلوں کو جگمگا کے رکھتی ہیں. ان کے خوشبو، ایمان کی خوشبو، اللہ کی خوشبو کو تر و تازہ رکھتے ہیں. کیوں؟ نہ فنا ہونے والے، ہمیشہ باقی رہنے، زندہ حقیقی، حیو قیوم مولا پر فدا ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو بھی باقی بنا دیتے ہیں، اس لیے ان کو باقی باللہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ فنا فی الحسن نہیں ہوتے نا، فانی بالحسن نہیں ہوتے، بلکہ فانی بالخالق الحسن ہوتے ہیں، جس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں باقی باللہ بنا دیتے ہیں. ان کی دل کی مستیاں، جوانیاں، رانائیاں اور ان کے قلب کی طہارت اور پاکیزگی کو اللہ بڑھاپے تک ہمیشہ باقی رکھتے ہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی ان کے وصال کے بعد ان کی قبر پر بھی چلا جائے اس سے بھی ان کو فائدہ ملتا ہے. ایسی نعمت اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو عطا فرما دے. اس لیے فرماتے تھے میرے شیخ، کہاں مرتے ہو؟ ارے مرنا ہے تو دیکھ کر مرو، اللہ پر فدا ہو، اللہ پر مرو، غیر اللہ پر مت مرو. اپنی جوانی کو، اپنی زندگی کو، اپنی صحت کو، اپنے وقت کو اس غیر اللہ پر مر برباد کرو. واللہ جنہوں نے اپنی جوانی، مال و دولت اور صحت کو برباد کیا آخر میں کچھ نہیں ملا. خسرت دنیا والا آخرت کا مزداق بنے کہ دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. اور اس کے برعکس جو اللہ پر فدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائی اور آخرت بھی انہی کی ہے. والعاقبت للمتقین، کیا انجام تو عاشقوں کے پاس ہے. اس لیے فرمایا کہ شیخ سے یہی فدا ہونے کا سبق سیکھو، غیر اللہ پر مت مرو، اپنے مالک پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ. اپنے مالک پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ، دامن مرشد پکڑ نفس کے رشتے کو توڑ. کیا پیارا شعر ہے میرے پیارے مرشد اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا. اپنے مالک پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ، دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ. خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، عارضی ڈسٹمپر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ. خاک ہو جائیں گے قبر میں حسینوں کے بدن، قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی، قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی، نہ تو مجنوں ملا نہ تو لیلا ملی. رس بھری آنکھ تھی، رس بھری، شربت، محرم کا شربت مل رہا تھا، آنکھوں سے ٹپک رہا تھا. کیا آنکھیں، رس بھری آنکھ تھی اور زلف کالی ملی، کہ چلو بھائی کالی، کالا مہینہ، محرم کے کالے کپڑے پہنے. افسوس ہوتا ہے مسلمانوں پر کہ وہ بھی کالے کپڑے پہنتے ہیں. ایک چودھری صاحب سے سبق نہیں لیتے، ایک چودھری صاحب محرم کا مہینہ سفید کپڑوں میں گھوم رہے. کسی نے کہا چودھری صاحب کی ہویا محرم کے مہینے میں سفید کپڑے؟ اس نے کہا چھڑی یار. ارے چھوڑ بھائی، سفید کپڑوں سے کیا، کالے کپڑوں سے کیا ہوتا ہے، دل کالا ہونا چاہیے. اس لیے بعض گھروں میں ایسا لگا ہوتا ہے نا پنجا ایسا کھڑا، تو کسی نے پوچھا ارے یہ گھر پہ جو یہ پنجا لگا ہوتا ہے اس کے کیا معنی؟ اس نے کہا اس کے معنی کہ یہ لانتی کا گھر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ میرے صحابہ کو گالی دے تو کہو قولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، تمہارے شر پر اللہ لعنت فرمائے، ملعون. اور رونے پیٹنے گانے والوں کو، نوح کرنے والے اور کرنے والیوں کو تارکول کا لباس اور جہنم کی آگ کا لباس پہنایا جائے گا، کرتا ہوگا،
آگ کا کرتا پہنایا جائے گا, تارکول کا لباس اور آگ کا کرتا پہنایا جائے گا. اسی کو منافقت کہتے ہیں. اس لیے مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے. یہاں تک کہ اگر کسی نے ماتم دیکھا بھی نہ ہو, پھر بھی یاد رکھنا دیکھنا حرام ہے, حرام. مسلمان کے لیے بھی ماتم دیکھنا حرام ہے. اقبال شاعر نے کہا نا, ارے بھائی کہ زندوں کا بھی کبھی ماتم کیا جاتا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے, شہید ہے, اور زندوں کا بھی ماتم کیا جاتا ہے؟ ماتم تو مردوں کا ہوتا ہے. یہ قدر کرتے ہو حضرت حسین سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, یہ تم ماتم کر رہے ہو, یعنی گویا کہ مردہ کہہ رہے ہو ان کو. یہ قدر ہے تمہیں جس کو تم اپنا پیشوا بڑا رہنما کہتے ہو. تو کیا کہا کہ کبھی زندوں کا بھی ماتم کیا جاتا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہید ہیں, اور اللہ نے فرمایا کہ شہید زندہ ہے, بل احیا, وہ تو زندہ ہے, تم ماتم کرتے ہو. اس لیے یاد رکھنا ماتم کا دیکھنا بھی حرام ہے, حرام, خطرناک بات ہے. اس سے دل پر اثر ہوتا ہے, دل سے جو ایمان خالی ہوتا ہے. اگر ایسا شخص میں کہتا ہوں اگر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے, کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اس لیے اپنا ایمان بچاؤ, ماتم بھی مت دیکھو, ماتم کی ویڈیو بھی مت دیکھو, اور ماتمی نوحے بھی مت سنو, یہ سب حرام ہے. اس سے ایمان کو نقصان پہنچے گا, اور کوئی تعجب نہیں ایسا شخص ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے, کیونکہ غیر کی باتوں کا اثر ہوتا ہے. اس لیے منع کیا گیا, غیروں کی کتاب بھی مت پڑھو. ارے بھائی اپنے گھر میں کس چیز کی کمی ہے جو دوسرے کے گھر میں جھانکتا پھرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں دیا ہمیں اپنے عشق و محبت, اتباع سنت, شریعت, صبح سے لے کر شام تک کے معمولات, کس چیز کی کمی ہے جو غیروں کے پاس جا کے تماشے دیکھتا ہے؟ اور اس بہانے سے بھی بدنظری الگ, وہ لعنت الگ, کہ ہائے بیچاری معصوم آئے ماتم کر رہی تھی. ہاں یہ بولو نا تو تمہارا دل چاہ رہا تھا ان کا سینہ پیٹنے کو. صاف نفس کی شرارت تو یہی ہے نا. اس لیے تو میرے شیخ فرماتے ہیں, رز بھری آنکھ تھی زلف کالی ملی, ہاں بلا بھی مگر اس سے کالی ملی. اور میں بتاؤں کہ دنیا میں شے کیا ملی, کوئی مجنو ملا کوئی لیلا ملی, ہاں مگر اہل دل, ہاں مگر اہل دل ایسے خوشبخت ہیں, ہاں مگر اہل دل اللہ والے, ہاں مگر اہل دل ایسے خوشبخت ہیں جن سے اختر مجھے راہ مولا ملی. سبحان اللہ, یہی تو ہے, ان سے شاہبازی سیکھے, کرکشیت سے توبہ کرے, غیر اللہ پر فدا ہونے سے اپنی زندگی کو بچائیں. ہم لوگ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مجھے بھی توفیق دے, ہم سب کو دے, اور شیخ سے یہی سبق سیکھنا ہے اللہ پر فدا ہونے کا. یہی تو اس لیے فرمایا نا کہ دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ. اپنے مالک پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ. دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ, نفس کے رشتے کو توڑ. خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن, خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن, عارضی ڈسٹمپر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ. یعنی راہ پیغمبر حقیقت میں راہ مولا ہے, اور راہ پیغمبر پر چلنے والے اہل اللہ
علماء ربانیین ان کا دامن پکڑے تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو. یہی کام کی چیز ہے, یہ وہ پھول ہے کہ یہ کام کا ہے. ہم نے لیا ہے داغ دل کھوکے بہار زندگی, ہم نے لیا ہے داغ دل کھوکے بہار زندگی, ایک گلے پر کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا. اگر گونڈوی رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر میرے شیخ بہت درد سے پڑھتے تھے کہ اللہ والوں کو ایسے نہیں ملتا, اللہ ایسے نہیں ملتا. یہ دنیا کے فانی حسینوں سے اور عارضی تم عارضی مزوں سے عارضی لذتوں سے منہ موڑتے ہیں اور غیر اللہ سے گناہ سے بچنے کا غم اٹھاتے ہیں, اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی محبت اپنے قرب اور تعلق کے خاص سے ان کے قلب کو منور فرماتا ہے. یہ عارضی پھولوں سے نظر بچاتے ہیں, حسینوں سے نظر بچاتے ہیں, اس کے بدلے میں گلے تر یعنی ایسا گل کہ جو کبھی مرجھانے والا نہ ہو, مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہم نے لیا ہے داغ دل کھوکے بہار زندگی, ایک گلے تر کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا. تمام عارضی پھولوں کو اور چمن کو ہم نے فدا اور قربان کر دیا. اللہ تعالیٰ یہی چیز ہماری جانوں کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینی. اللہم انا نسألک العفو والعافية فی الدنیا والآخرة. یا اللہ ہماری جانوں کو اپنی محبت عطا فرما. یا اللہ غیر اللہ سے ہمارے قلوب کو پاک فرما. یا اللہ غیر اللہ پر فدا ہونے سے ہماری جان ہمارے جسم کے بال بال کو بچا. یا اللہ اپنی محبت اپنا قرب اور تعلق سے ہمارے قلوب کو منور فرما. یا اللہ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو حیا اور شرم والے اعمال کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے خاص فرما. یا اللہ غیر اللہ سے ہمیں بچا, بد نظری سے بچا, غیبتوں سے بچا, تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہماری مدد فرما, ہماری مدد فرما. یا اللہ ہماری مدد فرما. یا اللہ جس طرح باز شاہی بادشاہ سے کبھی بھاگ جاتا ہے تو بادشاہ اس کو تلاش کرتا ہے, اس کو پکڑ کے لاتا ہے. یا اللہ اگر ہم آپ کے رستے سے بھاگ جائیں, اہدنا الصراط المستقیم جو ہر نماز میں آپ نے ہمیں پڑھنا سکھایا, یا اللہ اس کے صدقے میں یا اللہ ہمیں بھی اپنی محبت کے راستے پر گامزن فرما دیجئے, محبت کے راستے میں ثابت قدمی عطا فرما دیجئے. ہمارے دلوں کو یا اللہ سنبھال لیجئے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہم پر فضل فرما, مہربانی فرما, تعلق مع اللہ کی دولت عطا فرما, ہمارے کاموں کو آسان فرما, ضروریات کو پورا فرما, ہمارے دینی کاموں میں مدد فرما. یا اللہ ہمارے دینی کاموں میں مدد فرما. یا اللہ تقوی والی زندگی عطا فرما. یا اللہ اہل حاجت کی حاجت روائی فرما, اہل ملز کو اہل شفا بنا, اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا, جملہ عافیت نصیب فرما, فضل خاص سے ہمارے قلوب کو منور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی وصحبہ اجمعین. برحمتک یا ارحم الراحمین.